ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الميعاد إرم ذات الميعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ولما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی وہ رات کے جب وہ جانے لگے بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ستون والے آرام والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے امیخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہر میں سرکشی پھیلائی خوب فساد کیا تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے بے شک تمہارے پروردگار ظالموں کی طاقت میں ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت و نعمت دی تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے اور جب آزمائش والے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو اور مال دنیا کو بہت دو سکتے ہو یاد رکھو جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ انسان کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عزیزان اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا خورشید شبیری آغا جان مسلم کانگریس کے چیئرمین ہیں اور اگرجان ہیوسٹن ٹیکسس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس وقت کیلیفورنیا میں سین ہوزے میں مدالی سزا سے خطاب فرما رہے تھے، وہ ہمیں یہاں سے کیلیفورنیا سے اگرجان نے جوائن کیا ہے. اگرجان میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں انتہائی قیمتی وقت میں، ہم آپ کو مسعود کریں گے انشاءاللہ اور ان سے سوادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا برادن آج کا ٹاپک ہے عشق امام حسین کے انسانی زندگی پر اثرات، اور میں اگرجان سے استماج کرتا ہوں، پلیز اپنے لیکچر کا آغاز کیجیے گا، برادر اپنے فونز کو میوٹ کر لیجیے گا، اور اگر کسی کے کوئسچن آنسر ہوں تو وہ آخر میں کی جائیں گے انشاءاللہ. محمد والے محمد صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ابتداء میں تمام دوستوں اور سامعین کی خدمت میں ایام عزاء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. عظم اللہ اجورنا اجورکم مصاب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اور اسی طرح بارگاہ امام زمان اجر اللہ فرج و شریف کے حضور اس عظیم مصیبت پہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں زندگی میں غم حسین کے سوا کسی دوسرے غم میں مبتلا نہ فرمائے. آج کا عنوان انتہائی اہم عنوان ہے، اور برادر نے جس عنوان کا اعلان کیا ہے وہ ہے عشق حسین، اس کے ہماری زندگی پہ اثرات. اولاً بندہ اپنے قصور ذاتی کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے اس ذات کے جس کا نام حسین ہے اس کی کچھ معرفت نہیں، اور میں اس ذات سے کچھ زیادہ آشنا نہیں ہوں. لہذا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس ذات کی معرفت رکھتا ہوں اور اس ذات کے عشق میں مبتلا ہوں، تاکہ میں عشق حسین سے متعلق گفتگو کر سکوں، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں حسین کے ساتھ ایک فطری تعلق رکھتے ہیں. ہر انسان حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حقیقت ابدی کے ساتھ ایک فطری تعلق رکھتا ہے. اسی فطری تعلق سے استفادہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا. ابتدا میں قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا کہ جس میں خلاق کائنات یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ کی ذات نے مؤمنین سے خرید لی ہے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، اس کے بدلے میں کہ اس نے ان کو جنت عطا فرمائی. فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, بس وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ, اور وہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جو دشمن خدا ہے ان کو قتل کرتے ہیں. وَيُقْتَلُونَ, اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ, یہ وعدہ ہے جو برحق ہے, اور اس وعدے کو ذات پروردگار نے اس سے پہلے کتب میں, تورات میں اور انجیل میں بیان فرمایا, اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس وعدے کو بیان کیا گیا. خلاق کائنات نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اس انسان سے پروردگار کو کچھ اس طرح سے محبت ہے کہ وہ ذات اس کی جان کو خریدنے کے لیے تیار ہوتی ہے. خلاق کائنات خود خریدار بنتا ہے نفس انسانی کا, اور یہ انسان ہے کہ اگر وہ اس بات کا احساس کرے کہ اس کے نفس کی قیمت کتنی ہے, وہ اپنے نفس کی قیمت کبھی دنیا کے ساتھ لگاتا ہے, کبھی مال دنیا کے ساتھ, اور کبھی محبت دنیا کے ساتھ. لیکن وہ ذات یہ فرماتی ہے اگر تو اپنے نفس کو کچھ اتنا بلند کرے کہ میں تیرے اس نفس کے لیے خریدار بنوں, خلاق کائنات مشتری بنتا ہے, وہ خریدار بنتا ہے مومنین کے نفوس کا. نفس مومن کی بڑی قیمت ہے, نفس مومن انتہائی قیمتی شے ہے, اور ذات پروردگار فقط جان مومن کو نہیں خریدنا چاہتی بلکہ اس کے مال کو خریدنے کے لیے بھی تیار ہے. یعنی مومن پروردگار کی بارگاہ میں کچھ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ذات پروردگار اس کے ساتھ جتنی متعلق چیزیں ہیں, جتنے متعلقات ہیں, ان تمام متعلقات کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنے نفس کو بلند کر لے, اپنے نفس کو پروردگار کے قریب لے جائے, اپنی جان کی قیمت کو سمجھ لے, اپنی جان کی معرفت حاصل کرے. اگر انسان اپنی معرفت حاصل کر لے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, خود اس کی جان ہی سے وہ پروردگار تک پہنچتا ہے. نفس انسانی اتنا قیمتی ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان, کم ترین قیمت تیری جان کی تیری جنت ہے. یعنی جنت جس کو ہم اس دنیا میں اپنے لیے سب سے بڑا ہدف سمجھتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنت کی محبت سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیا, اور خوف دوزخ سے بھی اپنے آپ کو بالا تر کر لیا. حسین محض عشق الہی میں مبتلا ہو گئے. وہ ذات جس نے اپنی زندگی کا ہدف عشق پروردگار قرار دیا, وہ ذات جس نے عشق الہی میں کچھ اس طرح سے زندگی بسر کی کہ خلاق کائنات نے اس جان کو خود خرید لیا, پروردگار اس جان کا خریدار بنا. اور حسین وہ ذات ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے دشمنوں کو فنار کرتے ہیں. وَيُقْتَلُونَ, اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر الہی میں عشق پروردگار میں سرشار ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار اس جان الہی اور اس نفس الہی سے متعلق گفتگو کرتا ہے, تو فرمایا یہ ایک وعد ہے پروردگار کا, وعدن علیہ, یہ ایک برحق وعدہ ہے جان انسانی کے ساتھ کہ ہم جان انسانی کو خریدنے کے لیے تیار ہیں. انسان اگر اپنے اتنا بلند کر لے کہ خود پروردگار اس کا خریدار بنے, کیونکہ موضوع عشق ہے, لہذا قبل اس کے کہ میں عشق کے آثار سے متعلق گفتگو کروں اور عشق کے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار سے متعلق گفتگو کروں, پہلے جاننے کی ضرورت ہے عشق ہے کیا, عشق کے مراتب کیا ہیں, مراحل عشق کیا ہیں. تو اس کے لیے حدیث قدسی سے استفادہ کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خلاق کائنات نے اپنی اس حدیث میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, من عبدنی فقد عرفنی, جس نے میری بندگی کی گویا اس نے مجھے پہچان لیا. معرفت کے حصول کے لیے دو رستے موجود ہیں, ایک رستہ علم کا رستہ ہے, ایک رستہ بندگی کا رستہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان علم ہے, کہ در حقیقت عرفان ایک حقیقت کا نام ہے, عرفان بندگی الہی کا نام ہے. لہذا قرآن کریم نے فرمایا, اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ کی ذات تمہیں علم عطا کرے گی. یعلمکم اللہ, ان تتقوا اللہ یعلمکم اللہ, اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ کی ذات تمہیں تعلیم دے گی. اور خدا متعال نے اس آیہ مبارکہ میں کسی ذات کو اپنے درمیان واسطہ قرار نہیں دیا. یعنی انسان اگر تقوی الہی میں اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اس کا معلم پروردگار کہلائے, پھر وہ کسی انسان سے, کسی عام آدمی سے, کسی نبی سے, کسی فرشتے سے علم حاصل نہیں کرتا, بلکہ خلاق کائنات اس کا معلم بن جاتا ہے, اس کا مربی پروردگار بنتا ہے. اور یہ علم علم الہی ہے, یہ علم علم لدنی ہے, مل لدن حکیم ہے, یعنی اللہ نے اپنی ذات سے اس کو علم عطا کیا. لہذا فرمایا, من عبدنی فقد عرفنی, جو میری بندگی کرتا ہے وہ میری معرفت حاصل کرتا ہے. پہلا زینہ بندگی کے بعد عرفان کا زینہ ہے, یعنی انسان منزل معرفت پہ فائز ہو. جب تک کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو, کسی کی معرفت حاصل نہ کر سکے, اس وقت تک محبت نہیں آتی ہے. حصول محبت کے لیے عرفان کا ہونا ضروری ہے. فمن عرفنی فقد احبنی, اور جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. یعنی معرفت سبب بنتی ہے محبت کے لیے. جب تک انسان نے پھول کو دیکھا نہ ہو, پھول کی خوشبو کو سونگا نہ ہو, جب تک عطر کی خوشبو کو سونگا نہ ہو, تو اس عطر پہ انسان عاشق نہیں ہوتا ہے. کسی خوبصورتی کو اگر انسان نے مشاہدہ نہ کیا ہو, تو انسان کی یہ ظاہری آنکھیں اس کے متعلق محبت میں مبتلا نہیں ہوتی ہے. ذات پروردگار ایک حقیقت ہے, ایسی حقیقت ہے جو جمال ہے. جمال بھی جمال مطلق ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہے. جب انسان اللہ کی جمال کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو معرفت اس میں محبت پیدا کرتی ہے. انسان حقیقت میں کمال کا تشنا ہے, انسان کمال چاہتا ہے اور کمال کے بغیر زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا ہے. انسان اپنی زندگی میں کمال کے حصول کے لیے تگوداؤ کرتا ہے. اگر ہم اپنے بچے کو بھی کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں لے جائیں اور بچے سے کھلونا انتخاب کرنے کے متعلق کہیں تو بچہ بھی بہترین کھلونا انتخاب کرنے کی کوشش کرے گا. ہم جب کسی شے کو خریدنا چاہتے ہیں تو بہترین سے بہترین اشیاء کی خریداری کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ انسان میں اسی کمال طلبی کا نتیجہ ہے, کمال کے ساتھ عشق کا نتیجہ ہے. لیکن جس نے جس شے کو کمال سمجھ لیا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. جب تک اس نے ذات پروردگار کو پہچانا نہیں تو اس کمال مطلق کو سمجھا نہیں. ابھی تک کچھ دوسری اشیاء کو اس نے کمال سمجھ لیا ہے, دنیا کو کمال سمجھ لیا ہے, زینت دنیا کو کمال سمجھ لیا ہے اور اسی سے محبت کرتا ہے. جب ہماری معرفت کی نظر بدل جائے گی, جب ہم اس ذات کو دیکھیں گے, اس کی بندگی کریں گے, اس کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کے سوا کسی سے محبت پیدا نہیں ہوگی. ایک دل میں دو قسم کی محبتیں نہیں ہو سکتی ہیں. معصوم نے فرمایا ہے کبھی ایک دل میں دو قسم کی محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک محبت خدا اور ایک محبت دنیا. یا دل میں محبت خدا ہے یا محبت دنیا ہے, یہ دونوں اجتماع نقیزین ہیں, یہ دونوں متضاد ہیں. یا انسان اپنے دل کو محبت دنیا سے عاری کرے تاکہ اس میں محبت خدا پیدا ہو سکے, یا اپنے دل میں خالصتاً محبت الہی پیدا کرے تاکہ یہ دل دنیا کی تمام محبتوں سے دور ہو سکے. لہذا معصومین نے اپنی احادیث میں, اپنی دعاؤں میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, الہی اخرج حب الدنیا من قلبی, اے پروردگار میرے دل سے محبت دنیا کو نکال لے. اس لیے کہ جب انسان محبت دنیا سے دور ہو جاتا ہے تو محبت الہی اس کے دل میں وجود میں آتی ہے. فمن عرفنی فقد احبنی, جس نے میری معرفت حاصل کی میرے ساتھ محبت کی ہے. فمن احبنی فقد عشقنی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ عشق کیا ہے. انسان چونکہ کمال کی طرف حرکت کرتا ہے, زندگی میں کمال تگوداؤ کرتا ہے, لیکن جس شے کو اس نے کمال سمجھ لیا ہے اس سے محبت کرتا ہے. اس نے اس دنیا میں زیادہ رہنا اس کے لیے کمال ہے, اس دنیا کی نعمات سے متنعم ہو جانا اس کے لیے کمال ہے, اس دنیا کی تفریح اس کے لیے کمال ہے. تفریح انسان کے لیے اچھی ہے, لیکن یہ تفریح اگر اس دنیا سے دور کر دے تو وہ تفریح بھول یہ حقیقی تفریح ہے. آسائشیں انسان کے لیے اچھی ہیں, لیکن یہ اگر آسائشیں انسان کو وہ آخری کی آسائشوں کو بھلا دے, کمال حقیقی کو بھلا دے, طولانی زندگی کے لیے آرزو رکھنا ایک اچھی آرزو ہے, لیکن حقیقی طولانی زندگی یعنی حیات ابد ساتھ محبت کرنا حقیقتاً صحیح آرزو ہے. انسان میں جتنی تمنائیں پائی جاتی ہیں یہ ساری تمنائیں ایک حقیقت ہیں, لیکن یہ تمنائیں اس دنیا میں پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں. لہٰذا فرمایا فمن احبنی فقد عاشقنی، جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کر لی، میری ذات سے محبت عشق پیدا کرتی ہے، یعنی انسان عاشق خدا ہو جاتا ہے. فمن عاشقنی فقد عاشقته، اور اگر کوئی شخص میرے ساتھ عشق پیدا کر لے تو میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. اس ذات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے ساتھ محبت کرو میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا، تم میرے ساتھ عشق کرو میں تمہارے ساتھ عشق کروں گا. عشق بھی کچھ اس طرح کا عشق، میں تمہاری جان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ خلاق کائنات انسان سے کچھ اس طرح سے محبت کرتا ہے کہ اس کے نفس کا خریدار بن جاتا ہے پروردگار. پھر فرمایا اگر میں کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، فمن عشقتہ فقد قتلتہ، اگر میں کسی کے ساتھ عشق کروں تو پھر میں اس کی جان کا خریدار بنتا ہوں. فقد قتلتہ یعنی میں اس کو راہ خدا میں، اپنی راہ میں اس کی جان کو لے لیتا ہوں. ومن قتلتہ فعلیہ دیتہ، اور اگر کوئی شخص میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو میری راہ میں پیش کر دے، قربانی کر دے، فعلیہ دیتہ، اس کا دیہ مجھ پہ ہے. دیہ ایک کلمہ ہے کہ جو قضاوت میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو اس کے لیے مختلف قسم کے احکام ہیں. ایک حکم قصاص کا حکم ہے، لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کریم نے کہا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اولی الالباب. لیکن بس اوقات ورثہ دیا پہ راضی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس جان کے بدلے میں دیا دے دیں تو ہم اس پہ راضی ہیں. خلاق کائنات بھی یہ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ عشق کرتا ہے، جو میرے ساتھ عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرے ساتھ عشق کی منزل پہ فائز ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ عشق کروں تو پھر میں اس کی جان لیتا ہوں، اور اگر میں اس سے جان لے لوں تو پھر اس کا دیا مجھ پہ ہے. لہذا قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، پھر جنت ہم ان کے قدموں میں قرار دیتے ہیں. لہذا پیغمبر فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی پھر جنت ایک ادنا شے ہے کہ جو ہم ان کے اختیار میں قرار دیتے ہیں. یہ وہ وعد ہے، وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن، ہم نے ان عاشقوں کا تذکرہ تمام کتبوں کیا ہے. عشق حسین یعنی عشق خدا، حسین وہ ذات ہے جس نے بندگی الہی کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. البتہ امام وہ ذات نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی تمرین سے گزر کر معرفت پہ پہنچے. ہمارے نزدیک امام وہ ہے کہ جو پہلے دن سے عرفان الہی کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے اور کمال عرفان الہی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھتا ہے. زندگی کی کسی شعبے میں جس زندگی میں نقص نہیں پایا جاتا ہم اس کو امام سمجھتے ہیں. لہذا امام حسین کی زندگی کے پہلے ایام عبادت الہی میں ہے، اور زندگی بھر جس نے عبادت الہی میں گزاری اور عبادت الہی سے منزل عرفان کو حاصل کیا، اور عرفان سے وہ حقیقی محبت جس پہ میرے مولا حسین فائز ہیں، کہ جن کے متعلق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں من احب الحسین فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت پیدا کر لی اس نے میرے ساتھ محبت پیدا کی ہے. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے. یعنی حسین وسیلہ ہے محبت الہی کا. اگر ایک انسان اس زینہ عشق پہ پہنچنا چاہے اور عشق الہی اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہے تو اسے چاہیے وہ حسین سے محبت کرے. حسین ایک واسطہ فیض ہیں جو انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کرتے ہیں. حسین نے انسانوں کے لیے خدا کے قریب پہنچنے کو آسان کر دیا ہے. حسین نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر کے ہمارے لیے بہت سی مشکلات آسان کر دی ہیں. لہذا اگر ایک انسان چاہے اپنی زندگی میں حسین کو بسا لے تو اس کی زندگی سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. حسین نے ذرائع فراہم کیے ہیں تاکہ ہماری معرفت بلند ہو سکے, ہم ظلمت سے نکل سکیں, جہالت سے نکل سکیں, تاریکیوں سے نکل کر نور الہی کے ساتھ متصل ہو جائیں. اور اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اس ذات سے محبت کرنے لگے, یعنی صفات حسین سے محبت, محبت امام کی اس کی ذات سے محبت نہیں ہے, صفات سے محبت ہے, یعنی صفات انسانی سے محبت ہے. صفات امام صفات الہی ہے, امام صفات الہی کا مجسمہ ہے, اور امام سے محبت صفات الہی سے محبت ہے, امام سے عشق صفات الہی سے عشق ہے. اور وہ صفات جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس کا مظہر بنے ہیں, وہ صفات کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن صفات کو دیکھنے سے انسان اپنی زندگی میں الہی صفات کو پیدا کر سکتا ہے. آئیے وہ کون سی صفات ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں کہ جو عشق کرنے کے قابل ہیں. صفات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑی صفت, یعنی حسین کی زندگی ہدفدار زندگی ہے, با ہدف زندگی ہے. جب تک انسان اپنی زندگی کے ہدف کو نہ لے, مقصد زندگی کو سمجھ نہ لے, اس وقت تک انسان اس مقصد کے لیے تگ و دو نہیں کرتا ہے, کوشش نہیں کرتا ہے, اس میں احساس پیدا نہیں ہوتا ہے, شوق پیدا نہیں ہوتا ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ہدف رضا پروردگار قرار دی, مرضی الہی کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دیا ہے, اللہ کی ذات تک پہنچنے کو اپنا ہدف قرار دیا ہے. حسین وہ ذات ہیں جس نے جنت اور جہنم کو بھلا دیا. یہ چھوٹی وادی ہے جہاں تک میں اپنے آپ پہنچانا چاہوں, یہ معمولی قیمت ہے میرے لیے. میں اس شے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بلند بالا شے ہے, جو جنت اور جہنم سے بھی بالا تر ہے. میں مرضی الہی کے دربے ہوں. لذا فرمایا رضوان بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور اگر انسان کی زندگی میں ہدف پیدا ہو جائے, یہ ہدف رضا خدا اللہ تک پہنچنا, تو رضا خدا کے لیے انسان کی زندگی میں عشق کا پیدا ہو جانا, محبت کا پیدا ہو جانا مسئولیت لاتا ہے. امام حسین ایک مسئول ذات کا نام ہے. امام حسین نے ایک خطیر مسئولیت کو اپنی گردن پہ لیا, اور وہ مسئولیت اس ہدف کے حصول کے لیے تھی, اس مقصد کے حصول کے لیے تھی. انسان کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے مسئولیت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. جب تک انسان اپنی زندگی میں ذمہ دار نہ ہو جائے, اس وقت تک انسان اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن ذمہ دار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے نزدیک ہدف مقدس ہو, بڑے سے بڑے ہدف کے حصول کے لیے, عشق حسین کے حصول کے لیے انسان کو ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے. اس کی زندگی میں مسئولیت کا آنا ضروری ہے. اور جب انسان کی زندگی میں مسئولیت پیدا ہوتی ہے, احساس سے مسئولیت پیدا ہوتا ہے, تو یہ انسان کی زندگی میں لطف پیدا کرتا ہے, معنویت پیدا کرتا ہے. وہ زندگی کے جو مکمل انٹرٹینمنٹ میں گزرے, یہ زندگی لطف آور زندگی نہیں ہے, یہ لطیف زندگی نہیں ہے, یہ پرمعنی زندگی نہیں ہے. معنویت اصل میں حدوث ہدف کے تقدس کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. بسا اوقات انسان نے اس دنیا کو ہدف بنا لیا ہے, تو اس دنیا کے ہدف کے لیے اس نے اپنی ذمہ داریاں مختلف تعین کر لی ہیں, لہذا اس کی وجہ سے اس کی زندگی سے لطف ختم ہو گیا ہے, معنویت ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر ایک انسان صفات حسینی کا عاشق ہو جائے, ذات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہو جائے, تو زندگی دن بدن با ہدف ہو جائے گی. پھر دن رات کی نیند اٹھ جاتی ہے. آئیے عاشق حسین کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کائنات میں عاشق حسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دوسری وہ ہستی جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا, وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا. جب عشق حسین میں مبتلا ہوئے, تو عشق حسین نے آنکھوں سے نیند کو تو دور کر دیا, بلکہ یہ آنکھیں کچھ اس طرح سے اشکوں سے بھر گئی کہ زندگی کا باقی حصہ کریا و زاری میں گزرا ہے. پھر فقط چہرے پہ اثرات نہیں ہیں, پھر فقط ایسا نہیں کہ چہرے کے رنگ بدل گیا ہو, پھر فقط ایسا نہیں کہ چہرے پہ کسی نے خوشی نہ دیکھی ہو, بلکہ چہرہ کچھ ایسا چہرہ ہے کہ جن آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری ہیں. یہ ایک مسئولیت کی وجہ سے ہے, احساس مسئولیت کی وجہ سے. احساس مسئولیت نے امام زین العابدین کی آنکھوں سے خوشی کو دور کر دیا, کچھ اس طرح سے کیفیت کو بدل دیا کہ عشق حسین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کبھی اگر قصاب کی دکان پہ پہنچے, جہاں قصاب اپنے حیوان کو ذبح کرنا چاہ رہا تھا, تو سید سجاد نے ایک مرتبہ نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہا, اے قصاب, کیا تو نے اس حیوان کو پانی دے لیا ہے؟ جواب ملا, یبن رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں. ایک مرتبہ آہ بلند کر کے کہا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں میرے بابا, آپ کو دنیا والوں نے پیاسا ذبح کیا ہے. یعنی پیغام عشق حسینی کو پہنچانے کے لیے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تگودو کی, جگہ جگہ پہ رو کے, جگہ جگہ پہ عزاداری کر کے. یہ عزاداری حقیقت میں ایک ذمہ داری ہے. عزاداری ہماری زندگی میں صرف ایک دنیاوی اطمینان کے حصول کے لیے نہیں ہے. جو عزادار ہوتا ہے وہ اپنے تمام اوقات میں عزادار ہے. عزادار ہر آن ذکر حسین میں ہے. عزادار وہ ہے کہ جس کی زندگی میں حسین نے مسئولیت پیدا کر دی, اور جب مسئولیت پیدا ہوتی ہے تو معنویت پیدا ہوتی ہے. معنویت حقیقت میں انسان کو حیات ابدی کے ساتھ متعلق کرتی ہے. عشق حسین یعنی حیات ابدی کے ساتھ عشق, نہ اس دنیاوی زندگی کے ساتھ. یہ زندگی مختصر زندگی ہے. عشق حسین سے عشق یعنی حیات ابدی سے عشق. امام حسین نے ابدی حیات کو انتخاب کیا ہے. اس دنیا کی لذتوں کو ایک مرتبہ ٹھکرا دیا. اس دنیا کی کتنی لذتیں ہو سکتی ہیں؟ اس دنیا کی لذتیں گھر بار ہو سکتا ہے, چھوڑ دیا. اس دنیا کی لذتیں بہن بھائی ہو سکتے ہیں, چھوڑ دیا. اس دنیا کی لذتیں بچے ہو سکتے ہیں, چھوڑ دیا. اس دنیا کی لذتوں میں ننھے علی اصغر کی محبت ہو سکتی ہے. خدا کی بارگاہ میں کہہ دیا, پروردگار, تیری بارگاہ میں علی اصغر کا نذرانہ ادنا نذرانہ ہے. میں تیری بارگاہ میں جب تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں, تو آپ میں تیرے سامنے علی اصغر کے نذرانے کو پیش کرتا ہوں. اس دنیا کی محبت میں جوان کی محبت ہوتی ہے. اے خدا, میں جب تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں, تو میرے لیے جوان کی جوانی معمولی ہو گئی ہے، اب میں اس قربانی کو تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ عشق الہی انسان کو یہ دنیا بھلا دیتا ہے، اخرج حب الدنیا من قلبی، لیکن جب تک انسان عشق الہی میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک انسان اس دنیا اور معافیہ کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو بلند کریں تاکہ ہم حسین کو سمجھ سکیں۔ عشق حسین انسان میں عزت و ذلت کا تصور پیدا کرتا ہے۔ امام حسین نے ہمیں عزت اور ذلت کا سبق سکھایا ہے، یعنی انسان کی زندگی با عزت زندگی، انسان کی زندگی ذلت سے دوری۔ انسان اگر انتخاب کرے تو عزت کی زندگی کو، اور انتخاب کرے تو عزت کی موت کو۔ موت حقیقت میں اگر عزت کی موت انسان کو ملے تو بہترین موت ہے، لیکن اگر زندگی ذلت کی زندگی ہو تو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ پھر عشق حسین یعنی حق و باطل میں زندگی میں فرق پیدا کرنا، کچھ اس طرح سے زندگی بسر کرنا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ اور باطل سے دور رہ کے، کبھی اگر باطل کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے تو یہ ذلت کی زندگی ہے، حق کے ساتھ زندگی بسر کرنا حقیقت میں عزت کی زندگی ہے۔ عشق حسین یعنی حق کے ساتھ عشق، عشق حسین یعنی باطل سے بیزاری، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، عشق حسین یعنی شوق شہادت، شوق لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی شوق۔ جب انسان عاشق حسین ہو جاتا ہے تو عشق حسین انسان کو عشق رسول خدا پیدا کرتا ہے، اور عشق رسول خدا عشق خدا پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان عاشق خدا ہو جائے تو اس کی ملاقات کے لیے تڑپنے لگتا ہے، اور یہ تڑپ اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، یہ تڑپ اس سے آسائشیں لے لیتی ہے، یہ تڑپ اس سے رات کی نیندوں کو چھین لیتی ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو انسان کو کھیل کود سے دور کر لیتی ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو انسان سے بچوں کی محبت کو لے لیتی ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو کبھی ہر شے سے گزر جانے سے، یہی وہ تڑپ ہے جس نے مظلوم کربلا کو کچھ ایسے مرحلے پہ پہنچا دیا کہ کربلا کی مٹی کو جمع کر کے حسین نے اپنے سر کو رضا خدا میں سجدہ الہی میں رکھ کے یہ فرما دیا، رضاً لقضائه وتسلیماً لامره، فرمایا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ عشق حسین کچھ اس منزل پہنچ گیا کہ عشق الہی میں اپنی جان کو کچھ اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں نذرانے میں پیش کیا کہ خنجر چلتا رہ گیا، حسین اللہ کی تسبیح پڑھتے رہ گئے، خنجر چلتا رہ گیا، حسین اپنے پروردگار سے ملاقات کرتے رہ گئے، خنجر چلتا رہ گیا، پروردگار نے خود اس جان کو، روح حسین کو اس جسم حسینی سے جدا کیا۔ عشق حسین یعنی اس زندگی سے دوری، عشق حسین یعنی لقاء اللہ سے محبت، شوق شہادت شوق سعادت ہے، اور انسان حقیقت میں اس دنیا میں اس لیے آیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر چلا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عشق شہادت یعنی اس ذات کی طرف رجوع کرنے کی شوق جو اس دنیا سے متعلق ہو گیا ہے اور جو اس دنیا میں کھو گیا ہے، وہ تو اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا چاہتا، وہ تو اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، لیکن عشق حسین یہ کہتا ہے آؤ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف رخ بربستہ ہوں۔ آئیے عزیزو، عشق حسین میں زینب مبتلا ہے، جس نے قیدوں کو بھلا دیا، زنجیروں کو بھلا دیا، تازیانوں کو بھلا دیا، سر سے چادر اتر جانے کو بھلا دیا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہونے کو بھلا دیا. عشق حسین میں مبتلا زینب کو دربار یزید بھی بھول جاتا ہے، پھر اس کو کوفہ میں خطبے دینے پڑتے ہیں، پھر اس کو یزید کے دربار میں خطبہ دینا پڑتا ہے. عشق حسین انسان کو اس دنیا کی محبت سے دور کر دیتا ہے اور محبت خدا میں مبتلا کرتا ہے. خلاق کائنات سے دعا ہے پروردگار ہماری زندگی میں عشق حسین پیدا فرمائے، ہماری زندگی کو ہدفدار بنا دیں، اور ہمیں اس دنیا میں مسئولیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مسئولیت کے تفعیل ہماری زندگی میں لطف اور معنویت پیدا فرمائے، اور اس معنویت کے ذریعے ہمیں حیات ابدی کے ساتھ متعلق کرے. کچھ اس طرح سے حیات ابدی کے ساتھ متعلق کرے کہ ہم زندگی بھی عزت سے گزاریں اور موت بھی عزت کی انتخاب کریں. کچھ اس طرح سے حیات ابدی سے متعلق کرے کہ فقط حق سے محبت کریں، باطل سے بیزار رہیں، اور حیات ابدی کے شوق اور عشق کے حیات ابدی میں پروردگار ہمیں شہادت کی منزل پر فائز کریں. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ رجن، آپ کا بہت ماننی لیکچر تھا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں تو آپ برادران نے اس کو بہت اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اور کسی اگر برادران کا یا کسی اور کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور پلیز کیجیے گا. میں خود آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی مناجات یا کوئی ایسی عبادات جو آپ سمجھتے ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے اور اس سے پھر عشق امام حسین بڑھے، تو اگر آپ پلیز اس سے کوئی روشنی ڈالیے اگر.
اگر سوری بیچ میں کی بات کاٹوں گا، ایک ذرا سا آپ اگر ایکسپلین کر دیں، جب آپ نے اہداف بتائے ہم لوگوں کو اس لیکچر میں، حضرت زندگی، ذمہ داری، لطف، معنویت، اس میں ذرا ذمہ داری پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیں، ذمہ داری کیا کیا ہے ہماری، تو بہت بہتر ہوگا. شکریہ.
جی آپ شکریہ سوال کرنے کا. دیکھیں، جب ہم نے ہدف جو ہے وہ ذات پروردگار قرار دیا ہے، تو اللہ کی ذات نے انسان کے لیے ذمہ داریوں کو معین کیا ہے. ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم ڈیفائن کریں گے، خلاق کائنات نے انسان کے لیے ذمہ داریوں کو معین کیا ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ہماری انفرادی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. ایک انسان اس زندگی میں، دنیا میں جب زندگی بسر کرتا ہے، تو اسے فقط اپنی ذاتی اور انفرادی ذمہ داریوں میں فقط مبتلا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی ذاتی زندگی کو اور انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. انسان اجتماعی خلق ہوا ہے، سوشل بینگ ہے. جب سوشل بینگ ہے تو اس کو اجتماعی ذمہ داریوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بس انسان کی دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک انفرادی ذمہ داریاں اور ایک اجتماعی ذمہ داریاں. ہر دو میدانوں میں اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام مسئولیت ہے، اور خلاق کائنات نے ان تمام ذمہ داریوں کو انسان کے لیے معین اور مشخص کر دیا ہے. دین ایک جامع نظام حیات ہے. جیسے انفرادی ذمہ داریوں میں ہماری عبادات ہیں، ہماری مختلف قسم کی ذمہ داری ہیں، اسی طرح اجتماعی ذمہ داریوں میں ہمارے لیے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، مومنین کے ساتھ روابط برقرار کرنا، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنا، راہبری کی اطاعت کرنا، قیادت کی شناخت حاصل کرنا، دشمن کو پہچاننا، یہ تمام وہ ذمہ داری ہیں جو اجتماعی ذمہ داری ہیں. اور جب تک انسان دشمن شناسی نہ رکھتا ہو اور دوست کی شناخت نہ کر سکتا ہو, ایسا انسان اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے. سب سے اہم نقطہ جو اس نہضت حسینی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, ہم تسلیم ہیں ہر اس کے سامنے جس کے سامنے آپ تسلیم ہیں, اور ہر اس کے جس کے ساتھ آپ جنگ کی حالت میں, ہم جنگ کی حالت میں. عشق حسین یعنی اپنی زندگی میں دوست بھی وہ جو حسین کے دوست ہوں, دشمن بھی وہ جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوں. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار بھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو مسئولیت سے مراد جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے.
بہت شکریہ.
تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا دعا و مناجات, تو آئمہ علیہ السلام کی مناجات سے مفاتیح الجنان بھری پڑی ہے, اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا عرفہ بہترین دعا ہے. اگر اس کے بعض قطعات کو, چونکہ حضرت نے یہ دعا اپنے سفر کربلا کے دوران پڑھی ہے, لہذا یہ دعا ایک بہترین دعا ہے, بہترین مناجات ہے. اس کے علاوہ مناجات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جو صبح کی مناجات ہے, مناجات صبح, دعا صبح امیر المؤمنین, یہ بہترین دعا ہے جس سے انسان کو چاہیے اپنے دن کا آغاز کرے. اور ہیلو
جی اگر بالکل سن رہے ہو,
زیادہ آواز آ رہی ہے تو اس لیے
یہ بولا تھا کسی کا فون شاید ان میوٹ ہو گیا ہے, تو پلیز فون میوٹ کر لیجیے گا. کیا
دعائے صبح سے اپنے دن کا آغاز کرے, پھر دعائے عہد امام زمان کو پڑھے تاکہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہو. دعائے عہد بہترین دعا ہے کہ جس کے ذریعے انسان میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, چونکہ دعا عہد امام زمانہ کے ساتھ گفتگو ہے, دعا عہد بیعت ہے زمانے کے امام کے ساتھ. اور اگر ایک انسان اپنی صبح دعا عہد سے شروع کرے تو اس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہوگا اور اپنے امام کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوگا.
بہت شکریہ. پلیز اگر میرے خیال میں کسی اور بادر کی کوشچن نہیں ہے تو ہم دعائیں امام زمانہ پر اختتام کریں گے, تو آپ پلیز اگر دعائیں امام زمانہ کیے کر تلاوت فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. تجاوة خدا حافظ.
جی آغا جان, عزیز کو سب لوگوں کو بہت شکریہ, اور آغا جان آپ کو بہت بہت بالخصوص شکریہ ان شاء اللہ, اور ہم مستقبل میں آپ سے استفادہ کریں گے ان شاء اللہ.